و تعالی ہم نے مکمل کر لیا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. اب آئیے سورہ نساء کا ہم آغاز کر رہے ہیں. سورہ نساء یہ مدنی سورت ہے, 176 آیات مبارکہ ہیں اور 24 رکوع ہیں, اور اس کا اکثر و بیشتر 3 ہجری سے لے کر 8 ہجری کے درمیان نازل ہوا ہے. 3 ہجری میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا, 70 صحابہ شہید ہوئے احد میں, تو یتیموں اور بیواؤں کے مسائل پیدا ہو گئے. ظاہر بات ہے ان کی بیواؤں کو کیا ہوگا, ان یتیموں کو کیا ہوگا. لہٰذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے خاص طور پر عورتوں, یتیموں اور بچوں سے متعلق احکامات دیے گئے ہیں, اسی وجہ سے اس کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے. بہرحال معاشرتی احکامات کے حوالے سے قرآن حکیم کا کلائمیکس اس میں معاشرتی احکامات, خاندانی احکامات, وہ آپس میں جوڑنے والی چیزیں کون سی ہیں, ان کا کیا طرز عمل ہے, یہ سب چیزیں انشاءاللہ تفصیل بیان ہوں گی. اس کا تھوڑا سا اسکیچ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 176 آیات کا جو ابتدائی 43 آیات ہیں, آیت نمبر 1 سے 143 تک, اس میں اسلام کے معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں. ہدف کیا ہے, ہر انسان کی جان, مال, عزت, آبرو محفوظ ہونی چاہیے. یہ اصل میں سوسائٹی کے اعتبار سے اہم ترین سے. جنگل کے قانون میں کیا ہوتا ہے, کسی کی جان مال عزت محفوظ محفوظ نہیں ہے. جس کے پاس طاقت سے رائٹ اسماعیل پتا شیر کا قانون جوتا چلے. لیکن انسانی معاشرے میں, مسلمانوں کے معاشرے میں جان مال عزت و آبرو کا تحفظ لازمی ہے. لہٰذا ابتدائی 43 آیات اسی موضوع پر ہیں. پھر آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 57 تک اہل کتاب سے خطاب ہے, اور ان کا حسد, جیلسی وہ واضح کی جائے گی, اور ساتھ ساتھ ان کو دعوت ایمان بھی دی جائے گی. پھر آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 149 تک تقریباً 90 آیات مبارکہ اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے, اور اس میں خاص طور پر نفاذ شریعت کے حوالے سے 3 چیزوں کی دعوت دی جائے گی. نمبر 1, اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مضبوط نظم کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے. ابھی نظم ڈھیلا کر دو گے, اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے, شکست ہو جائے گی. لہٰذا رول ماڈل کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں, اور اطاعت رسول پر پورے قرآن حکیم میں یہ مقام بہت اہم ہوگا. اسی طرح ہجرت, ہجرت کرو اللہ کے راہ میں. دارالسلام, دارالاسلام یعنی مدینہ ہجرت کرنا لازم کر دیا گیا اس کو مضبوط کرنے کے لیے. اور نمبر 3 موضوع آئے گا قتال فی سبیل اللہ. اور آپ کو معلوم ہے تینوں کے تینوں چیزیں جو ہیں وہ منافقین پر بہت زیادہ بھاری تھی, تو گویا منافقین کا طرز عمل بھی انہی آیت کے حوالے سے بیان ہوگا. پھر آیت نمبر 150 سے لے کر 176 مسلمان اور اہل کتاب دونوں سے خطاب ہے, اور ایمان برسالت کی خاص طور پر ان کو دعوت دی گئی ہے تجزیہ ان آیات مبارکہ کا. اب آئیے سورہ نساء کا آغاز کرتے ہیں. سورہ نساء کے ابتدا میں خاص طور پر وراثت کے احکامات بھی آئیں گے, اور یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے یہ مساوات انسانی کی عظیم تعلیم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں دی ہے. دو مساوات کے جو ہیں اس میں ہمارے پاس اساسات موجود ہیں. نمبر 1, ہم سب کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور نمبر 2, ہم سب کے والدین ہیں. تو جب خالق ہیں کہ والدین ہیں کہ تو تمام انسان برابر ہیں. یہ ہے مساوات انسانی کا, عالمی مساوات انسانی کا اس میں جو ہے وہ ایک بڑا زبردست پیغام دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کو خود پڑھا کرتے تھے. یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الناس. آپ نے فرق محسوس کر لیا ہوگا کہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے شروع نہیں ہوا, گویا انسانیت سے خطاب کا آغاز ہو رہا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگوں, اس اللہ, اس رب کی, اس پروردگار کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا, حضرت آدم علیہ السلام. وخلق منہا زوجہا, اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا, حضرت حوا سلام علیہا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور پھر ان دونوں سے پھیلا دیے بڑی تعداد میں مرد اور عورت. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو. اسی کے نام پر جو ہے وہ فقیر مانگتا ہے, اسی کے نام پر جو ہے وہ خاندان میں اگر جھگڑے ہو جائیں تو بڑے جو ہے وہ توجہ دلاتے ہیں خدا کے واسطے, جو آپس میں مل جاؤ. والارحام, خاص طور پر رحمی رشتوں کا خیال رکھو. خود میں نکاح کے حوالے سے اس کی بڑی اچھی اٹیچمنٹ ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اور یہ جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر نگہبان ہے, نگرانی کر رہا ہے. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ پاک اس کو جانتا ہے. اب جیسے میں نے عرض کیا تھا معاشرتی احکامات میں ایک بات تو آ گئی مساوات کے حوالے سے, اب انسانوں کی جان مال عزت و آبرو کے تحفظ بڑی ترتیب کے ساتھ چلے گا. سب سے پہلے وہ لوگ کے جو معاشرے میں کسی اعتبار سے پیچھے رہ گئے ہیں, یتیم ہیں, بیوائیں ہیں, ان لوگوں کو سپورٹ کیا جائے. لہٰذا جو بھی ہمارے صدقات اور خیرات ہیں ان کے اولین حقدار یہ لوگ ہیں. لہٰذا فرمایا وہ آت الیتامی اموالہم, اور یتیموں کو ان کے مال دو. ولا تتبدل الخبیث بالطیب, اور دیکھو ناپاک کو پاکیزہ سے بدلنا لو. یہ ہوا کرتا تھا اس معاشرے میں, کسی کا انتقال ہو گیا, اب اس کے بچے چھوٹے ہیں, تو حکم یہ دیا گیا کہ سربراہ بن جاؤ کسی یتیم کے, اور اس کے مال کو قبضے میں لے کر اس کی حفاظت کروں, اس کو اگر انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں تو انویسٹمنٹ کروں, اور مزید یہ کہ اگر جب وہ بچہ بڑا ہو جائے, جوان ہو جائے تو اس کے حوالے کر دوں, گواہ کر کے اس کے حوالے کر دیا, تفصیل آ جائے گی آگے. تو وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, اور یتیموں کو ان کا مال واپس کر دو, وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اور ناپاک اور پاکیزہ کو آپس میں بدلو نہ, ایسا نہ ہو کہ ان کا پاکیزہ اچھا مال لے کر اپنا ربی مال ان کو دینا شروع کر دو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ, ہرگز ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ, انہ کانا خوباً کبیرا, یقیناً جو ایسا کرے گا وہ بہت بڑا گناہ کرے گا. یہ بات بیان کی جا چکی, یتیم کا مال کھانا ہے گناہ کبیرہ میں سے, اور جو شخص ایسا کرے گا وہ قیامت کے دن آگ ہے جو اپنے پیٹوں میں بھرے گا. بہرحال پہلا حکم آیا یتیم سے متعلق, دوسرا حکم آیا اب یتیم بچیوں سے متعلق. اس معاشرے میں یہ کیا جاتا تھا, بچی یتیم ہے, نہ ماں باپ نہیں ہے, اس سے نکاح کر لیا, نہ اس کو مہر دے رہے ہیں, نہ اس سے حقوق ادا کر رہے ہیں. تو ان چیزوں سے روک دیا گیا کہ یتیموں کی حفاظت کرو اور زبردستی ان سے نکاح کر کے ان کو ایکسپلوائٹ نہ کرو. تو فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اگر تمہیں یتیموں کے بارے میں خیال ہے, یتیم بچیوں کے بارے میں خاص طور پر, کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے نکاح کر کر, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, تو ان کو چھوڑ کر پھر کسی اور خواتین سے نکاح کر لیا کرو. یتیموں کے بارے میں اگر تمہیں خیال ہے کہ تم انصاف نہیں کرو گے, بے انصافی ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے, تو نکاح کر لو ان کے سوا جو ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو, من النساء عورتوں میں سے, یعنی کسی اور عورتوں میں سے ان یتیموں کو چھوڑ دو. مثنا دو دو کر لو, وہ ثلاثہ تین تین کر لو, وہ ربع چار چار کر لو, ہویا دو دو تین تین چار چار کی اجازت دی گئی, چار سے زیادہ نہیں, ایک وقت میں چار سے زیادہ نکاح کی اجازت نہیں ہے مردوں کو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, البتہ یہ نکاح کی اجازت جو ایک سے زیادہ, اس میں کنڈیشن ہے, شرط ہے, اور وہ شرط یہ کہ اگر تمہیں خوف ہوگا تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے, فواحدہ, تو ایک ہی نکاح کیا کرو. وہ یا نکاح کی ایک سے زیادہ جو ہے اجازت اس وقت دی گئی کہ جب بیویوں کے درمیان عدل کیا جائے. اب عدل کن چیزوں میں, یہ مادی نعمتوں میں جو ہے وہ عدل کیا جا سکتا ہے, پہلی بیوی کو جیسا گھر دیا ہے, جیسا لباس دیا, جتنا ٹائم دیتے ہو اتنا ہی زیادہ اتنا ہی جو ہے وہ دوسری بیوی کو دو. جہاں تک دل کا معاملہ ہے, اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرما دیا کہ دلی محبت ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی بیوی سے زیادہ ہو, کوئی بیوی زیادہ خوبصورت ہے, کم عمر ہے, اخلاق میں زیادہ بہتر ہے, تو آپ اس میں تو عدل نہیں کیا سکتا. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبت یا زیادہ توجہ دیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اس میں کوئی شک نہیں, انہا کو. تو بہرحال عدل ہے وہ مادی نعمتوں میں ہونا چاہیے, اور مادی نعمتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات میں عدل کیا تھا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة, اگر عدل نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کیا کرو, اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, یا پھر یہ کہ جو تمہارے مل کے یمین ہے, جو تمہاری کنیزیں ہیں, ان سے تم جائے وقت مطلب کر لو. ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا, یہ اس وجہ سے کہ تم زیادہ جھک نہ پڑو, کسی ایک ہی طرف میلان نہ کر بیٹھو اور باقی جو تمہاری خواتین ہیں, باقی عورتیں جو ہیں وہ بےچاری بے شوہر کی ہو جائیں, تو بیلنس کیا کرو, بیلنس ہو تو جو ہے وہ نکاح کی اجازت ہے. پھر اسی طرح نکاح میں جو سب سے لازم ہے مہر, اس کا تذکرہ آ گیا. وَآتُوا النِّسَاء, ظہیر صاحب کو باہر بلایا جا رہا ہے, آپ باہر تشریف لے جائیں پلیز, کیونکہ غالباً خواتین ان کا انتظار کر رہی ہوں گی. وَآتُوا النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, اور عورتوں کو ان کے مہر دیا کرو خوشی خوشی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو نکاح کے وقت جو مہر کا حکم رکھا ہے, یہ اللہ نے ان کا حق رکھا ہے, اور مرد کو بڑا بنایا ہے, نکاح کی گرہ اس کے ہاتھ میں رکھی ہے, تو یہ مہر دو خوشی خوشی, وہ اس کو قرض نہ سمجھو. اور ہمارے عام طور پر بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں پہلی رات کو جا کر بڑی جو ہے اہتمام سے اس سے مہر معاف کروا لیا جاتا ہے, یہ معاف کروانے کا سلسلہ جو ہے غیر مناسب ہے, ناپسندیدہ ہے. بہرحال حلال تو ہے, جائز تو ہے, لیکن انتہائی ناپسندیدہ ہے. اللہ پاک نے جب آپ کو جو ہے بڑا بنایا ہے تو آپ خوشی سے جو ہے وہ مہر ادا کریں. تو فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ, پس اگر وہ خوشی سے چھوڑ دیں تمہارے لیے, ان شئی ان کچھ مین ہو اس میں سے, نفسن, اپنے جی سے, بائی فورس نہیں, جادو صاحب فورس ڈالنا شروع کر دیا, معاف کرو معاف کرو معاف کرو, ظاہر بات ہے وہ بےچاری کیا کرے گی, پھر براہ سے ٹھیک ہے جاؤ معاف کیا, یہ طریقہ صحیح نہیں. اگر اس نے خوشی خوشی معاف نہیں کیا تو مہر جو ہے معاف نہیں ہوتا. ہاں اگر خوشی سے معاف کر دیتی ہے ٹھیک ہے, اس کی اپنی مرضی شامل ہے, گویا کہ کانشسلی معاف کر رہی ہے, باخوشی معاف کر رہی ہے, فَقُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا, تو پھر کھا سکتے ہو بس میں سے مزے سے. وَلَا تُسْرِفُوا أَمْوَالَكُمْ, اب خاص طور پر مال یتیم کو ان کو واپس کرنے کے بارے میں ایک اور انسٹرکشن دی گئی کہ جو بے عقل بے وقوف ہیں, یعنی ابھی میچور نہیں ہوئے یتیم, ان کو ان کا مال نہ دیا کرو. ظاہر بات ہے چھوٹا بچہ ہے, آپ نے مال اس کے حوالے کر دیا, اب وہ عیاشیاں کرے گا اور جو ہے اس کو ادھر ادھر ضائع کر دے گا, یہ مال تو اللہ کی نعمت ہے. زیادہ حکم یہ دیا گیا کہ گھر کا سربراہ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ مال اپنے کنٹرول میں لے لے, یتیم کے مال کی حفاظت کرے, اس کو انویسٹ کرے, اس کو گرو اپ کرے. اگر غریب ہے تو کھا بھی سکتا ہے اور امیر ہے تو نہ کھائے, ہاں جب وہ جو یتیم بچہ ہے میچیور ہو جائے, اور میچیورٹی کی عمر حضرت ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک 25 برس ہے, 25 برس کا انسان ہو جائے مرد ہو یا عورت ہو, تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے اور گواہ بنا لیا جائے دو کو کہ بھائی اتنا مال میرے پاس آیا تھا, اتنا میں نے انویسٹمنٹ کیا, اتنا میں نے استعمال کیا ہے, اس وقت اس کے مال کی یہ حیثیت ہے, یہ میں اس کے حوالے کر رہا ہوں. تو بلا تو سہا اموالکم اللتی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا وقتوہم وقولوا لہم قولا معروفا. اور بے عقل یا نہ سمجھ لوگوں کو جو ہے ان کا مال نہ دیا کرو, وہ مال جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے. اگر کسی یتیم کو یعنی نہ سمجھ یتیم کو دے دو گے تو وہ عیاشی میں اڑا دے گا, لہٰذا ایسا نہ کرو. وارزقوہم فیہا, ہاں اس مال میں سے ان کو کھلاتے رہو, وقتوہم ان کو پہناؤ, وقولوا لہم قولا معروفا, ان سے بھلی بات کرا کرو, اچھے طریقے سے ان سے ڈیل کرو. اور آپ کو معلوم ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا, یتیم کے سر پہ سبقت کا ہاتھ رکھنا, حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہو, اور یتیم کو کی پرورش کرنے والا قیامت کے ساتھ میرے ساتھ ایسے ہوگا, اس لیے کہ اللہ کے رسول خود یتیم سے, آپ کو معلوم ہے. لہٰذا یہ جو محبت اور سبقت جو بچپن میں درکار ہوتی ہے, یہ انسان کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا یتیموں کے ساتھ بھلائی سے کام لو, ان کے ساتھ اچھی بات کرو. وقت الیتام حتی اذا بلغوا النکاح, ہاں یتیموں کو آزماتے رہا کرو مال حوالے کرنے کے لیے, یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں, سمجھدار ہو جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا, پس سب تم دیکھو ان کے اندر بھلائی ہدایت, یعنی وہ سمجھ چکے ہیں, باصلاحیت ہو گئے. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, تو فوری طور پر ان کا مال ان کے حوالے کر دو, ایسا نہ ہو کہ مال کی طلب میں تم ان کو مال ان کے حوالے نہ کرو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا, اور دیکھو ان کا مال ہرگز نہ کھاؤ ضرورت سے زیادہ جلدی جلدی. وَبِدَارًا, اور جلدی جلدی آئیں یَكْبَرُوا, کہ کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا, ہاں جو تم میں سے غنی ہے, امیر ہے, دولت مند ہے, فَلْيَسْتَعْفِفْ, تو اسے چاہیے کہ وہ بچا رہے, یتیم کا مال استعمال نہ کرے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا, جو کوئی فقیر ہے بےچارہ غریب ہے اور وہ مال کی جو ہے وہ نگہداشت کر رہا ہے, فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ, تو وہ کھا سکتا ہے اتنا معروف طریقے سے, ٹھیک ہے, اگر آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس میں سے کھا سکتے ہیں. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, پس جب تم ان کو ان کا مال حوالے کرو, فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, تو ان پر گواہ کر لیا کرو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, اور جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے بطور گواہ کے حساب لینے کے. تم گواہوں کو جمع کرو نہ کرو, اللہ تم سے بہرحال حساب کتاب لے لے گا. اب اس کے بعد جو آیات مبارکہ آ رہی ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی میں بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ آیات خاص طور پر قرآن حکیم کا معجزہ ہے, ویسے تو پورا قرآن حکیم ہی معجزہ ہے, لیکن ان آیات میں اللہ پاک نے مختصر مگر انتہائی جامع انداز سے وصیت اور وراثت کے احکامات بیان فرمائے, اور واقعہ یہ کہ اس پر پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں وراثت کے احکامات کی تفصیل پر جو اللہ پاک نے چند آیات میں بیان فرما دی. تو گویا یہ پورا کا پورا قرآن حکیم کے اعتبار سے بڑا جامع مقام ہے, جہاں وراثت کی تقسیم کے احکامات آئے ہیں اور ان کی حکمت بیان ہوئی ہے. دورہ تجمہ قرآن میں میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کی تفصیل بیان کروں, نہ میرا اتنا علم ہے, یہ پیور ایک فقہی مسئلہ ہے. پیارا اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی کبھی وراثت کا مسئلہ ہے, کسی کا انتقال ہو جائے, تو فوری طور پر کسی مفتی صاحب سے کسی عالم دین سے رابطہ کیا جائے اور ان کے سامنے پوری تفصیل بیان کی جائے کہ بھئی یہ وارث ہیں, اتنا مال ہے ان کے درمیان کیسے تقسیم ہوگا. وہ پھر آپ کو باقاعدہ اس کا جو ہے چارٹ بنا کر دیتے ہیں, پورا کیلکولیٹ کرتا کہ کس کا کتنا حصہ ہے, پرسنٹیج وائز انہیں آیات کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے. تو یہ زیادہ مناسب ہے کسی مفتی صاحب سے, کسی عالم دین سے معلوم کر لیا جائے اور وہ آپ کو صحیح رہنمائی دیں گے. بہرحال دورہ تجمہ قرآن میں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تفصیل سے باتیں بیان کر سکیں, میں آپ کے سامنے سے ترجمہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کروں گا. اگر البتہ وراثت کے حوالے سے بنیادی باتیں چند رکھ دیتا ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. نمبر ایک, جیسے ہی کسی شخص کا انتقال ہو اس کے ترکے میں سے اس کا جو کفن دفن ہے اور اس کی تدفین کا خرچہ ہے وہ نکال لیا جائے. بہتر یہی کہ اس کے اپنے پیسے سے اس کی کفن دفن کا معاملہ کیا جائے. اسی طرح مرحوم کا اگر قرض ہے کوئی تو فوری طور پر قرض ادا کیا جائے, اس لیے کہ مقروض کی نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے اور بخشش بھی نہیں ہوتی اس کی جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہ کیا جائے, لہٰذا اس کے ترکے میں سے فوری طور پر قرض ادا کر دیا جائے. نمبر تین, اگر مرحوم نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تو مہر بھی ایک قرض کی شکل ہے, لہٰذا فوری طور پر جو ہے وہ مہر ادا کر دیا جائے. اب جو باقیات بچی ہیں آپ کے پاس, اس کا کیلکولیٹ کیا جائے کہ وہ کتنا ہے اور پھر اس کو ورثہ میں تقسیم ہوگا. اسی طرح اگر وارث نے وصیت کر کے گیا ہے اور وصیت جو ہے وہ ایک تہائی سے زیادہ جائز نہیں ہے, تو ایک تہائی وصیت اگر اس نے کیے کسی نیک کام کی تو فوری طور پر پہلے وصیت پوری کی جائے, پھر جو ہے وراثت کی تقسیم ہوگی, یہ انشاءاللہ آگے چل کر آ جائے گا. البتہ وصیت جو ہے وہ شرعی ہونی چاہیے, غیر شرعی اگر اس نے وصیت کی تو پھر وہ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوگی. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ جو شرعی وارث ہیں اس میں یتیم پوتا شامل نہیں ہے, لہٰذا اگر اس نے اپنے یتیم پوتے کے حوالے سے کوئی وراثت میں اس کا حصہ رکھا ہے اپنی خاص طور پر وصیت میں, تو پھر وہ بھی اس سے وہ دیا جا سکتا ہے. بہرحال چکن باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی موٹی موٹی, اب آ جائیے ہم ترجمہ قرآن کر لیتے ہیں. لے وجالی نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, مردوں کے لیے حصہ ہے اس ترکے میں سے جو ان کے والدین چھوڑ مرے اور جو ان کے رشتے دار گئے ہیں اس پر اگر ترکا ہے تو اس میں سے حصہ رکھا گیا ہے. وللنسائی نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, اب دیکھیں امفسائز کس چیز پر ہے, اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو کچھ بھی ترکہ چھوڑ مرے ان کے والدین اور جو ان کے رشتے دار, مما قل منہ او کثر, چاہے وہ تھوڑا ہو یا بہت زیادہ ہو, جیسا حصہ رکھا ہے مردوں کا اللہ پاک نے عورتوں کا بھی حصہ رکھا ہے, اس کا آگے آگے پرسنٹیج آ جائے گی, تو وہ لازمن ادا کیا کرو. نصیبم مفروضہ, اور یہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا اللہ کی طرف سے فرض, تو اس میں کوتاہی نہ کرو. واذا حضر القسمت اولو القربى واليتامى والمساكين, اور جب یہ تقسیم ہو رہی ہو اور اس کا کوئی آ جائے رشتے دار اور یعنی اور رشتے دار جن کا وراثت میں حق نہیں ہے, اور یتیم بھی آ جائیں مسکین بھی آ جائیں, تو ان کو ڈانٹو نہ کہ بھئی آ گئے تقسیم ہو رہی ہے تو اب مفتا آ گئے سارے کے سارے جمع ہو گئے, ایسا نہ کرو. ورزقوہم منہ, کچھ نہ کچھ کھلایا کرو. وقولوا لهم قولا معروفا, ان سے بھلی بات کرو. وليسل الذي لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا, چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ کہ جو اگر تم میں سے وہ لوگ خاص طور پر ان کو چاہیے کہ وہ ڈرے, لو تركوا من خلفهم, کہ تم اگر چھوڑ مرو اپنے پیچھے ذریتن ضعافن, نہ تباہ اولاد چھوٹے چھوٹے بچے, تمہارا بھی تو انتقال ہو سکتا ہے, تمہارے بچے جو ہیں ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے تو چاہیے کہ پھر تمہیں اس کا جو خوف رکھنا چاہیے, خاصو علیم ان کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور سیدھی بات کریں, بالکل اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کرنی چاہیے. اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا, یقیناً وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھا رہے ہیں, ان کا مال ناحق کھا رہے ہیں. اب اس میں خاص طور پر توجہ دلاؤں گا, ہمارے ہاں جو سیجا چالیسواں اور دسواں اور پچاسواں اور برسی وغیرہ جو سیجا آتی ہے, یہ پیور یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہوتا ہے. خاص طور پر جو این جس دن انتقال ہوا ہے اس دن بھی بےچارے وہ اپنے والد کے لیے والدہ کے لیے پریشان ہیں, وہاں پر جا کر کھانا کھایا جا رہے ہیں, اور پھر تیسرے دن تو بڑے اہتمام سے جمع ہوتے ہیں, جناب آج تو کھانا ملے گا, اور کھانے پہ جو ہے وہ تبصرہ بھی ہو رہا تھا, بوٹی کم تھی اور یہ تھا فلاں تھا. یہ پیور یتیموں کا جو ہے کھانا جو کھایا جا رہا ہوتا ہے, اس حوالے سے ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ اس مواقع پر کوشش کریں کہ مال نہ کھائیں. پھر چالیسواں اور پھر جمعرات اور دسواں بیسواں تیسواں چالیسواں, یہ ظاہری بات ہے یہ ساری پیور کی ساری پیور جو ہے وہ بدعات ہیں, اس حوالے سے خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے. لہٰذا وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے نہ, انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. فسیصلون سعیرا, اور ان قریب وہ دہتی ہوئی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے. اب یہ دو آیات مبارکہ اس میں وراثت کی تقسیم آ رہی ہے بڑے جامع انداز سے, اور آپ محسوس کریں گے انداز انتہائی جلالی انداز ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہے, لہذا اس کی وراثت سے متعلق کوتاہی نہ کرو. لذکری مثل حظ الانثیین, مرد کے لیے یا لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے. اس کی حکمت کیا ہے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. فإن کنّا نسان, پس اگر وہ عورتیں ہی ہوں, فوقس نتین, دو سے زیادہ, فلہن ثلثا ما ترک, تو ان سب کے لیے دو تہائی ہوگا جو کچھ بھی انہوں نے چھوڑ مرے والدین چھوڑ کر گئے. وہ انسانت واحدتن, اور اگر وہ ایک ہی ہو, فلاحن نصف, تو پھر اس کے لیے آدھا ہوگا, آدھی جائیداد عورت کو دی جائے گی, باقی پھر اور جو اس کے ورثہ ہیں ان میں تقسیم کی جائے گی. ولی اب وہی لکھ واحد مین ہومس مما ترکا, اور والدین کے لیے یعنی اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے, بیٹی کا انتقال ہو جائے, تو والدین کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے ہوگا چھٹا حصہ. مما نما طرف, جو کچھ تم بھی چھوڑ مرو, یعنی والدین کو پھر ایک بٹا چھ جو ہے وہ حصہ دیا جائے گا. ان کانا لہو ولدن, اگر اس کے لیے ہوگی اولاد ہے تو پھر والدین کے لیے ایک بٹا چھ حصہ ہے. فإن لم یکن لہو ولدن, اور اگر وہ سب جس کا انتقال ہوا ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, وہ ورثہ ہو ابواہ, اور اس کے والدین ہی جو ہے وارث بن رہے ہیں. فلی امہ ثلث, تو پھر اس کی والدہ کو ایک تہائی ملے گا اور والد کو دو تہائی مل جائے گا, وہی ایک بٹا تین اور دو بٹا تین کا جو ہے وہ پرسنٹیج ہوگا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, پس اگر وہ مرنے والا اس کے بھائی بھی ہیں, فلی امہ ثلث, تو پھر اس کی والدہ کے لیے ایک بٹا چھ حصہ ہوگا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, اس کے بعد کی جو اس نے وصیت کی ہے سرعی وصیت ایک تہائی کے اندر اندر وہ ادا کر دی جائے, اور اگر اس پر کوئی دین ہے کوئی قرض ہے تو وہ ادا کر دیا جائے. آباؤکم وابناؤکم, تمہارے والد اور تمہارے بیٹے, لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے ان میں سے کون نفع کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے. فریضہ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے. ابن اللہ کان علیما حکیما, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے. اللہ نے اگر یہ پرسنٹیج رکھی ہے تو یقیناً اللہ پاک سب کو جاننے والا ہے, تم نہیں جانتے. اب یہاں پہلا سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہوگا کہ ایک ہی مرد کی اولاد لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لڑکے کو دو گنا دے رہے ہیں لڑکی کو ایک گنا دے رہے ہیں, تو یہ تو بظاہر ناانصافی نظر آتی ہے. تو یہ بات جان لیجئے کہ اسلام میں وراثت کے احکامات میں یہ انصاف نہیں ہے, یہ عدل ہے. انصاف اور عدل میں بہت فرق ہے. انصاف کہا جاتا ہے کسی شے کو آدھا آدھا تقسیم کر دینا. وراثت 100 روپے تھی, دو بچے ایک بیٹا ایک بیٹی, ایک کو 50 دے دیے ایک کو 50 دے دیے, برابر اور برابر ہو گئے نصف ہے, لیکن یہ عدل نہیں ہے. عدل اس لیے نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت پر معاشی اعتبار سے کوئی جو ہے وہ ذمہ داری رکھی نہیں ہے. جب تک وہ باپ کے گھر ہے باپ کی ذمہ داری ہے نان نفقے کی, شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہے, لہٰذا معاشی اعتبار سے اب کوئی ذمہ داری نہیں. تو وہ جو ایک بٹا تین بھی اس کو اگر ملتا ہے تو یہ بھی اضافی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا. اور مرد کا معاملہ کیا ہے, باپ کے انتقال کے بعد اپنی والدہ ہے چھوٹے بہن بھائی ان کی کفالت کرنی ہے, پھر اس نے اپنا گھر بسانا ہے, اپنی بیوی کو مہر دینا ہے, اپنا نان نفقہ ادا کرنا ہے, تو گویا ساری کی ساری معاشی جو بوجھ ہے وہ تو مرد پر آتا ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو تہائی اس کو عطا فرمایا, اور یہ بالکل عین عدل کے مطابق ہے. تو یہ حکمت ہے اصل میں وراثت کے احکامات میں, مردوں کو دو گنا زیادہ دیا, دو گنا دیا گیا عورتوں کے مقابلے میں. اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے, میاں بیوی کے درمیان وراثت کیسے تقسیم ہوگی. یہ تو اولاد اور والدین کے درمیان ہو گئی. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, اور تمہارے لیے آدھا ہوگا جو تمہاری بیویاں چھوڑ مریں, اور جو باقی ہوگا پھر اس کی اولاد میں یا پھر اس کے بہن بھائی میں تقسیم ہوگا. اِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ, اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے, تو پھر آدھا تمہیں ملے گا, باقی پھر اس کے بہن بھائیوں میں جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, لیکن اگر اس کی اولاد ہے بیوی سے اولاد ہے, فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ, تو پھر تمہارے لیے ایک بٹا چار ہوگا, یعنی ایک چوتھائی حصہ ہوگا جو کوئی بھی وہ چھوڑ مری ہے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, اس کے بعد کے وصیت جو اس نے کی تھی وہ پوری کی جائے, یا پھر قرض ہے تو وہ بھی ادا کر دیا جائے. وَلَهُنَّ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, اور ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے ایک بٹا چار ہوگا اس سرکے میں سے جو تم چھوڑ مرو, یعنی شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے لیے 1/4 ہوئے جو کہ ادا کیا جائے گا. اِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ, اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو پھر ایک بٹا چار دیا جائے گا. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ, لیکن اگر تمہارے لیے اولاد بھی ہے, تمہارے بچے ہیں, فَلَهُنَّ ثُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, تو پھر ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے بیوی کے لیے ایک بٹا آٹھ آٹھواں حصہ ہوگا اس مال میں سے اس سرکے میں سے جو تم چھوڑ مرو, اس کے بعد کی وصیت پوری کی جائے. اور یہ کہ جو دین ہے جو قرض وہ ادا کر دیا جائے. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً, اور اگر وہ مرد جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے وہ کلالہ ہو. اب یہ کلالہ کیا ہے, ایک بار ٹیکنیکل جو ورڈ ہے اور اس میں تھوڑا سا فقہی معاملات بھی, بہرحال وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو مختصر عرض کر دیتا ہوں. کلالہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو, وہ یا اوپر سے بھی کوئی نہیں ہے نیچے سے بھی کوئی نہیں, سوائے بہن بھائی ہو, وہ شخص یا عورت جو ہے وہ کلالہ کہلاتی ہے. تو فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ, اگر وہ شخص جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے یورثو, جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے کلالہ ہو, اب امراۃً, یا پھر وہ عورت ہو کہ اس کے نہ ماں باپ ہے نہ بہن بھائی ہیں اور اس کی وراثت تقسیم ہوگی, وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ, یا اس کے لیے پھر جو ہے اس کے بھائی اور بہن ہو, فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ السُّدُسُ, تو ان میں سے ہر ایک کو ایک بٹا چھ حصہ دیا جائے گا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ, اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہو, یعنی اس سے زیادہ ہو, فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, تو وہ سارے کے سارے شریک ہوں گے ایک تہائی میں, پھر ایک تہائی کے اندر جو ہے ان کو تقسیم کیا جائے گا. من بعد وصیت یوصی بها او دین, اس کے بعد کہ وصیت پوری پوری ادا کر دی جائے یا قرض ادا کر دیا جائے, غیر مبار کسی کو نقصان پہنچائے بغیر وصیت من اللہ, اور اللہ کی طرف سے وصیت شدہ ہے, اللہ کا حکم ہے کہ اس طرح تقسیم کرو. واللہ علیم حلیم, اللہ پاک سب کچھ جاننے والا ہے, تحمل والا ہے. یہ تو تھا ترجمہ, صرف میں نے عرض کیا کہ میں پتہ ہی نہیں کر سکا, اس کا نہ کر سکتا ہوں. البتہ اس میں جس چیز کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ وراثت میں عورتوں کا ضرور حصہ رکھا کریں, خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جیسے ہمارے معاشرے میں بھی عربوں میں ہی ہوتا تھا کہ وراثت کے تقسیم میں عورتوں کا حصہ نہیں دیا جاتا تھا, اور سارا کا سارا مال بڑا بھائی جو ہے وہ حاصل لیتا تھا, نہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو دے رہا ہے نہ اپنی بہنوں کو دے رہا ہے. اگر یہ عمل کیا جا رہا تو یہ بالکل غیر شرعی عمل ہے. بہت بہتر یہ ہو کہ جیسے کسی کا انتقال ہو فوری طور پر اس کا ترکہ جو ہے وہ جمع کیا جائے, اور ساری بہنوں میں بھائیوں کو جمع کیا جائے, اس کی اولادوں کو جمع کیا جائے, انہیں فوری طور پر تقسیم کر دیا جائے, اس سے پہلے کہ انسان کا خود انتقال ہو جائے. اس لیے کہ وراثت کے احکامات کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے. فی الحال حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, اللہ سے مقرر کردہ حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا. اب یہاں پر وراثت کے حوالے سے خاص معاملہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کرے گا ان شرعی معاملات کے حوالے سے. یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار, اللہ پاک داخل فرمائے گا اس کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, خالدین فیہا, اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. وذلک الفوز العظیم, اور یہ بڑی شاندار کامیابی ہے. دنیا میں انسان اگر وراثت کا مال کھا بھی لے تو کتنا کھا لے گا, کب تک کھا لے گا, لیکن اگر اس کو تقسیم کر دے, حقداروں کو دے دے, تو یہ عظیم بدلہ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا. وذلک الفوز العظیم, وہ ہے اصل عظیم کامیابی. تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں وراثت کی تقسیم کے حوالے سے انصاف اور عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اور اس کی حدوں کو پامال کرے گا, يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا, داخل فرمائے گا اللہ پاک ایسے شخص کو آگ میں جس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور ایسے لوگوں کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے. اب اس کے بعد معاشرے میں جنسی بیراروی کے حوالے سے احکامات دیے جا رہے ہیں. گویا انسانی جان کے بعد, انسانی مال کے بعد, اب انسانی عزت اور آبرو کا تحفظ ہے جو اس کا تذکرہ آ رہا ہے. اور سورہ نساء یہ ابتدائی دور کی صورت ہے, لہذا ابتدائی احکامات آئیں گے. سورہ نور میں جا کر پھر زنا کی باقاعدہ سزا آئی ہے. یہ ابتدائی حکم ہے جو ابتدا میں بیان کیا گیا. بارہ فرمایا, واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم, اور وہ عورتیں تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا مرتکب کر بیٹھے, کوئی فحاشی بہیائی کا کام کر لیں, فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم. اب یہ بھی ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کام کرے, خدا نہ خواستہ زنا کر لے, تو جب تک چار گواہ نہ ہو اس پر کوئی جو ہے وہ سزا نافذ نہیں ہو سکتی. لہذا فرمایا چاہیے کہ تم گواہ لاؤ ان پر, یعنی ان کے خلاف کم از کم چار, منکم جو تمہیں میں سے ہوں, یعنی چار مسلمان مردوں میں سے. فائن شہیدو, پس اگر وہ گواہی دے دیں کہ انہوں نے یہ بدکاری کا کام کیا ہے, تو ابتدائی سزا ان کی ہے, فام سکو ہننا فل بیوت, تو چاہیے کہ ایسی عورتوں کو جو بے حیائی اور بدکاری کا کام کریں ان کو ان کے گھروں میں بند کر دوں, گھروں میں نظر بند کر دیا جائے. حتی یتوفاہن الموت, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی ان کو وفات دے دیں, یعنی موت آ جائے اور موت ان کو وفات لے, موت کے ذریعے ان کو جو ہے وہ اٹھا لیا جائے. او یجعل اللہ لہم سبیلا, یا پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے. اب یہ کوئی اور راستہ سورہ نور میں آ گیا, ان شاء اللہ ہم آگے چل کے پڑھ لیں گے. اسی طرح مردوں میں سے اگر یہ ہم جنس پرستی کی کوئی معاملہ ہو جائے, ہومو سیکسولیٹی جس طرح یورپ میں بدکاری کا معاملہ ہے, اگر یہ کوئی کام کریں, وَلَذَانِ يَأْتِيَانِ مِنْكُمْ, اور اگر تم میں سے دو مرد اس کے مرتکب ہو جائیں, فَآذُوهُمَا, تو انہیں شدید سزا دو, اذیت دو انہیں تاکہ وہ اس سے باز آ جائیں. فَإِنْ تَابَا, بس اگر وہ توبہ کر لیں, وَأَصْلَحَا, اور اپنے معاملے کو درست کر لیں, انسانی زندگی انسانیوں کو طرح زندگی گزارنا شروع کر دیں, فَآرِضُوا عَنْهُمَا, تو ان کو چھوڑ دو, پھر زبردستی نہ کرو, مزید کوئی ان کے لیے سزا نہیں ہے. اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا, اور یقینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اب اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 17 پورے قرآن حکیم میں توبہ کے موضوع پر کلائمیکس ہے. تین آیات میں آپ کے سامنے کوٹ کروں گا اور توبہ کی تین انتہائی شکلیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. توبہ کی سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ انسان سے جیسے کوئی غلطی ہو, کوتاہی ہو, گناہ ہو, فوری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹے, معافی مانگے, اور اللہ کا وعدہ ہے اللہ پاک ایسے لوگوں کی توبہ لازمن قبول فرماتا ہے. یہ تو سب سے بہترین شکل ہو گئی, گناہ ہوا فوراً توبہ کر لی, گر گئے فوراً اٹھے, کپڑے جھاڑے, معافی مانگی, دوبارہ چلنا شروع ہو گئے. انتہائی شکل یہ ہے کہ ساری زندگی دھڑلے سے نافرمانی کرتے رہے, سود کھاتے رہے, بے حیائی کرتے رہے, سب کچھ جان کے بوجھتے ہوئے, اب بہت سی کیفیت تاری ہو گئی, فرشتے کو دیکھ لیا آ گیا فرشتہ جان لینے کے لیے, اب توبہ اللہ ہو رہی ہے, اللہ معاف فرما دے معاف فرما دے. ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوتی. یہ دو انتہائی شکلیں ہوگی. ایک درمیانی شکل سورہ زمر میں آتی ہے آیت نمبر 56 میں, کہ زندگی گزر گئی گناہوں میں, غفلت میں, نافرمانیوں میں, لیکن کبھی اللہ کی طرف سے توفیق حاصل ہو گئی اور اللہ پاک نے سوچنے کا موقع دے دیا, دروبینی کا, گربان میں جھانکنے کا موقع دے دیا کہ میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں, کیسی نافرمانیاں کر رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, اب مجھے توبہ کر لینی چاہیے, بس جو ہو گیا تو ہو گیا, اللہ نے جو زندگی گزر گئی گزر گئی, آئندہ آج کے بعد نہیں کروں گا. اور انسان اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو بہت ہی پیاری آیت مبارکہ, آیت نمبر 56 سورۃ الزمر, جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ جو ہے قبول کرنے کا جو ہے وہ لازمن وعدہ فرمایا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. بہت ہی پیاری آیت مبارکہ. بہرحال یہ تین انتہائی شکلیں ہیں توبہ کی. نمبر 1, گناہ ہوتے ساتھ توبہ کر لے انسان. نمبر 2, مرتے وقت توبہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور نمبر 3, درمیانی شکل سورہ زمر. اب آئیے توبہ کے اس معاملے کو سن لے سمجھ لیتے. نمبر 1, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون سوء بجہالۃ. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے قرار دیا ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا, للذین یعملون سوء بجہالۃ, وہ لوگ جو کسی گناہ کو کر لیتے ہیں, کسی برائی کا ارتکاب کر لیتے ہیں, جہالت, نادانی میں. اب جہالت ان کے مختلف ترجمے, نمبر 1 نادانی میں, نمبر 2 نا واقعیت کی بنیاد پر بے علمی میں, نمبر 3 جذبات کی وجہ سے, جاہل جذباتی آدمی کو بھی کہتے ہیں. لہٰذا وہ لوگ کہ جو نا واقعیت کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے, جذبات کی وجہ سے, بے علمی کی وجہ سے کوئی گناہ کا کام کر لیں, ہو گیا گناہ ان سے, اب کیا کریں, ثم یتوبون من قریب, لیکن فوری طور پر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کر لیں, معافی مانگ لیں, فاولئک یتوب اللہ علیہم, تو یہ خوش نصیب لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نظر کرم فرماتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہے ہی سب کچھ جاننے والا, کون سچی توبہ کر رہا ہے, کون ڈرامے بازی کر رہا ہے اللہ پاک جانتا ہے, حکیم ہے, حکمت والا ہے, ہر چیز میں جو اس سے وہ حکمت ہوتی ہے. اب یہ دوسری انتہا, ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات, ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتے رہتے ہیں, دھڑلے سے فحاشی بھی ہو رہی ہے, گناہ کے کام بھی ہو رہے ہیں, سودی لین دین بھی ہو رہا ہے, حتی اذا حضر احدکم الموت, یہاں تک کہ ان میں سے کسی پر موت کی کیفیت آ جائے, قال انی تبت الان, اب کہنے لگے میں توبہ کرتا ہوں, ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. وللذین یموتون وهم کفار, اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مر جائیں اس حالت میں کافر ہوں, اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھا ہے دردناک عذاب. دعا کیجئے اللہ پاک مرنے سے پہلے ہمیں غور و فکر کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ توبہ کی توفیق بھی من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے, اور ہمارے دین میں یہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اب ایک اور وہاں مسئلہ تھا جناب, باپ کا انتقال ہو گیا, ستیلی ماں ہے, اب اس کو نہیں جانے دے رہے, اگر وہ جائے گی تو ظاہری بات ہے وراثت میں سے کچھ نہ لے کے جائے گی, اس کو زبردستی روک کے رکھا ہوا ہے. اسی طرح بیوی کو طلاق نہیں دے رہے, یا بیوی یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو جو بھابھی ہے اس کو نہیں جانے دینے کہ یہ جائے گی تو ہمارا کوئی نہ کوئی پلاٹ یقیناً لے کے جائے گی. یہ ساری صورتحال جو ہے وہ واقعتاً بہت بہت بری تھی اس زمانے میں بھی, آج بھی ہے. آج بھی بہت سارے انٹیریئر میں خاندان ایسے ہیں کہ اپنی بچیوں کی شادی نہیں کرتے, شادی کر دیتے قرآن سے اس کی شادی ہو گئی تاکہ جائیداد جو ہے وہ یہیں رہے, کسی اور خاندان میں جائے گی تو کوئی نہ کوئی جائیداد کا سلسلہ جائے گا. یہ طریقہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی تھا, آج بھی ہے, اللہ پاک نے اس کی طرف توجہ دلا دی. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا یحل لکم, تمہارے لیے حلال نہیں ہے, ان ترثوا النساء کرہا, کہ تم زبردستی لوگوں زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ. ولا تعذلوهن, اور ہرگز انہیں نہ روکو, لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن, کہ وہ ان سے لے لو وہ جو کچھ بھی تم نے ان کا دیا تھا, ان کو شادی کے موقع پر یا اور مواقع پر ان کو تحفے تائف دیے تھے ان سے زبردستی واپس لے لو. الا ان یاتین بفاحشة مبینة, سوائے اس کے کہ کوئی واضح بے حیائی کا اگر وہ کام کر بیٹھے تو بات دوسری ہے, لیکن وعاشروهن بالمعروف, ان سے معاشرت کرو, ان سے رہو, ان کے ساتھ رہو, گزر بسر کرو بہترین طریقے پر, یعنی گھر بسا رہے. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ بہتر طریقے سے انسان زندگی گزارے. بیوی ضروری نہیں ہے کہ ساری کے ساری خوبصورت بھی ہوں, با اخلاق بھی ہوں, اعلی خاندان کی بھی ہوں, دولت والی بھی ہوں, ظاہری بات ہے انسان میں کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی کمی کوئی کوتاہی ہوتی ہے. تو فرمایا وہ آخر ہننا بالمعروف, ان سے معاشرت کرو ان بیویوں سے بھلے طریقے پر. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, ہو سکتا ہے کہ ان میں سے تم میں سے کوئی بات ایسی ہو جو تمہیں پسند نہ ہو, کسی کا رنگ پسند نہیں آ رہا, اس کی زبان پسند نہیں آ رہی, اس کا جو ہے اور جو ڈیل ڈال ہے وہ پسند نہیں آ رہا, خاندان پسند نہیں آ رہا, کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, اب نکاح ہو چکا ہے تو ان سے جو ہے گزر بسان کرو اچھے طریقے پر. فَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا, ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو. وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور اللہ پاک نے اس میں تمہارے لیے بہت خیر رکھا ہو. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو برکت والی ہوتی ہیں, جن کی وجہ سے نکاح کر کے انسان برکت اور اس کے مال میں اس کی معیشت میں جو ہے برکت ہو جاتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہوں. لہٰذا اگر اس میں کوئی تمہیں کوتاہی نظر آ رہی ہے, کوئی اس میں فالٹ نظر آ رہا ہے کسی اعتبار سے, ناپسندیدگی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے اس میں کوئی خیر کا سامان رکھا ہو, اس کے ذریعے سے اللہ پاک تمہیں نیک اولاد عطا فرما دے. اب اگر پڑھ کر نہیں پسند آ رہی, ایک عورت ہے نہیں سمجھ میں آ رہی, اس طرح سے ہم نے سورہ بقرہ میں آپ کو بتایا تھا نکاح ہو گیا ہے لیکن نہیں ہو پا رہی ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ, نہ ذہنی ہمانگی ہو رہی ہے, تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری زندگی جناب باندھ کے رکھو اس کو, تو اس سے بہتر یہ کہ پھر اس کو طلاق دے دی جائے تاکہ وہ کہیں اور اس کے اپنے ذہنی مزاج کے مطابق اس کو شوہر شوہر مل جائے اور آپ کو آپ کی ذہنی مزاج کے مطابق بیوی مل جائے. تو اگر اس طرح کا ارادہ کر لیں طلاق کا تو پھر اس کی بھی باقاعدہ احکامات دے دیے گئے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ, پس اگر تم اب ارادہ کری بیٹھو کہ تم اب بدلنا چاہتے ہو بیوی کو, مکانا زوجن, ایک بیوی کی جگہ دوسری لانا چاہتے ہو, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اور اگر تم نے اپنی بیوی کو قنطار بہت خزانہ عطا کیا ہے, خزانہ دیا ہے یعنی مہر کے طور پر یا تحفے تحائف کے طور پر, جب حالات اچھے تھے تو یہ فلاں پلاٹ بھی تمہارا, یہ گاڑی بھی تمہاری, یہ فلاں بھی تمہاری, اب اگر طلاق کا موقع آ گیا ہے تو اب جو ہے حالات خراب ہو گئے ہیں تو خصوصی ہدایت دی جا رہی ہے. وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اور اگر تم نے ان کو تحفے تحائف کے طور پر ڈھیروں خزانہ بھی دیا ہے, فلا تاخذوا منه شيئا, تو طلاق دیتے وقت ہرگز ان سے کچھ بھی نہ لو. عطا خزونہ ہو بہتانن, کیا تم ان پر بہتان لگاتے ہو, وہ اسما مبینہ, اور یہ بہت واضح گناہ جو تم ان کے ساتھ ہی کر رہے ہو کہ بہتان لگا کر خدا نہ خواستہ فحاشی بے حیائی کا ان سے وہ مال حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو. وہ کیف تاخذونہ ہو, تم ان سے کیسے وہ مال لیتے ہو, وقد افواہ بعضکم الی بعض, حالانکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بے حجاب ہو چکے ہو, نکاح کے بعد رخصتی ہوئی ہے اور باقاعدہ جو بے حجابی کا معاملہ تمہارا ان کے ساتھ ہو چکا ہے. وہ اخذنا منکم میثاقاً غلیظاً, اور وہ تم سے ایک بڑا گاڑا میثاق لے چکی ہیں, نکاح کا میثاق جو ہے, نکاح کا بندھن ہی بڑا گاڑا ہے, پوری زندگی کا جو ہے معاملہ ہے, لہٰذا ان پر بہتان لگا کر فحاشی بے حیائی کا ان سے مال لینے کی کوشش نہ کرو. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم, اب ایک اور مسئلہ تھا وہاں پر, یہ نکاح مکھ کہلاتا تھا, اور وہ یہ تھا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اب جو والدہ محترمہ ہے لیکن وہ ہے سوتیلی, لہٰذا بڑا بیٹا کیا کرتا تھا, اسے نکاح کر لیتا تھا, اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا اور اس کو وہیں رکھ لیتا تھا. وجہ میں بتانا بیان کر چکا ہوں, خود بھی کہتے تھے نکاح مک سے ناپسندیدہ ہے ماں سے نکاح کرنا, ستیلی ماں سے, لیکن یہ کام کیا کرتے تھے, اس کو بھی روک دیا گیا ہمیشہ میں اس کے لیے. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم, ہرگز نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ نے, یعنی باپ نے نکاح کیا ہے, من نسائی عورتوں میں سے, الا ما قد خلف, جو گزر گیا اس کے علاوہ, انہ کان فاحشہ, یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے, وہ مکہ, اور بہت ہی غصے کے غیظ و غضب کی بات ہے اللہ کے نزدیک, وہ سا سبیلا, اور بہت ہی برا رستہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے, اس میں خاص طور پر وراثت کے جو احکامات آئے ہیں اس حوالے سے میں توجہ دلاؤں گا کہ جو بھی وراثت ہے اس کو فوری طور پر تقسیم کرنے کا اہتمام کیجیے, اگر خدا نہ خواستہ کسی کا حق لے کر ہم مر جائیں گے تو یہ حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن پھر اس کا جو ہے وہ دلوا دے گا. بہتر یہ ہے کہ اپنی نیکیاں وہاں دینے کے بجائے یہاں پر جو حق ہے اس کا, اپنی بہن کا, اپنے بھائی کا یا اور لوگوں کا, ان کا حق ان کو ادا کر دیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.